بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. خداوند عالم دو طرز زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دونوں طرح کی زندگیوں کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اسے بھی بیان کر سکتا ہے. ایک طرز زندگی یہ ہے کہ نفس کی غلامی، جو ہمارا جی چاہتا ہے اسے انجام دیں گے، حکم خدا کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا کہتے ہیں، ہمیں ان کے اقوال کی، ان کی تعلیمات کی پرواہ نہیں ہے. ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، خدا کے غلام نہیں ہیں. سرکشی کی زندگی ہے، طغیانی کی زندگی ہے، نافرمانی کی زندگی ہے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کی زندگی ہے. ایک طرز فکر یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ زندگی تمہاری اجیرن ہو جائے گی، پریشانیوں میں گھر جائے گی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَاوَى، انجام تمہارا جہنم ہے. جہنم جہاں یہ جو ہے مشکلوں کی اور مصیبتوں کی انتہا ہے. اور ایک طرز فکر یہ ہے کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، سماج کیا چاہتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، حاکم وقت کیا چاہتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اقتدار کیا چاہتا ہے، تخت کیا چاہتا ہے، کرسی کیا چاہتی ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. ہمیں خدا کیا چاہتا ہے اس کی فکر ہے، ہمیں خوف ہے تو خدا کا خوف ہے، مقام پروردگار کا خوف ہے. اس طرز فکر کے ساتھ اگر کوئی زندگی بسر کرتا ہے، یقیناً اس کی زندگی گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوگی، وہ نفس کا غلام نہیں ہوگا بلکہ خدا کا بندہ ہوگا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى، اس کا انجام یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یعنی وہ حیثیت جہاں ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے بہشت. جس نعمت کو، جس آرام کو ہم تصور کر سکتے ہیں، یا وہ عیش و آرام جو عیش و آرام تو ہے مگر ہمارے تصور سے بالا تر ہے وہ سب وہاں پر ہوگا. لہذا انسان اگر ایک خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، پروردگار نے دونوں کا راستہ بتا دیا ہے. خوشگوار زندگی کا راستہ کیا ہے اور مصیبت و آلام سے بھری ہوئی زندگی کا راستہ کیا ہے؟ خوشگوار زندگی، اپنی زندگی کو گناہوں سے دور رکھنا، مصیبت و آلام کی زندگی یعنی گناہوں سے لبریز زندگی. اور چونکہ ہر انسان فطری طور سے خوشگوار زندگی چاہتا ہے، آرام کی زندگی چاہتا ہے، مصیبت کی زندگی کسی کو پسند نہیں ہے. لہذا قرآن اور حدیثوں میں بار بار زور دیا گیا ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے اپنے کو گناہوں سے دور رکھے. تو جہاں تک ہو سکے کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، ورنہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جسے انسان چھوڑ نہ سکے. اگر انسان کے بس میں نہ ہوتا اس گناہ کو چھوڑنا تو خدا اسے گناہ قرار ہی نہ دیتا. گناہ کا معنی ہی وہی ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں مگر نفس کی غلامی کے تحت نہیں چھوڑتے، گناہ کہتے ہی اسے ہیں. ورنہ اگر کہیں پر انسان کی استطاعت ختم ہو جائے، طاقت ختم ہو جائے، عام حالات میں اگر ہم یہ بیٹھ کے نماز پڑھیں تو یہ گناہ ہے، لیکن اگر ہم مجبور ہو گئے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے، وہ عین اطاعت ہے. اگر بیمار نہیں ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ نہ رکھیں تو گناہ ہے، اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے روزہ رکھیں تو وہ بھی گناہ ہے. تو جہاں پر طاقت ختم ہو جاتی ہے، استطاعت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے گناہ کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے. البتہ ہماری قوت کہاں ختم ہوتی ہے، طاقت کہاں ختم ہوتی ہے، اس کا علم ہمیں ہے یا ہمارے خدا کو ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہے. میں اکثر یہ جو ہے مثال دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ دیکھیے خداوند عالم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے، ڈیوٹیز اتنی ہی معین کرتا ہے جتنا اس کے بس میں ہے. بس کسے کہتے ہیں؟ بس یہی سمجھنا ہے، بس کہتے کسے ہیں؟ اکثر ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے. سینٹر قائم کرنا ہمارے بس میں نہیں، مجلسیں قائم کرنا ہمارے بس میں نہیں، اسکول قائم کرنا ہمارے بس میں نہیں. ہمیشہ جہاں دو چار باتیں ہوتی ہیں فوراً ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں. واقعی ہمارے بس میں نہیں ہے. اگر بس میں نہیں ہے تو ہم معاف ہیں، مگر بس میں نہیں ہے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ایک مثال اکثر میں دیتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. گھر آئے ہیں، تھکے ماندے آئے ہیں، اتفاق سے برف باری بھی شدید ہو رہی تھی، گاڑی بھی ہماری خراب ہو گئی، لفٹ بھی کسی نے نہیں دیا، پولیس والا بھی نہیں آیا جو ہمیں گھر تک پہنچا دیتا. 10-15 میل برف باری میں پیدل چل کے گھر آئے، پیروں میں چھالا پڑ گیا، تھکر کے بستر پر گر گئے. اسی وقت ہمیں گھر میں اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں یا ہمارے رشتے دار میں یا ہمارے دوستوں میں کوئی صاحب بیمار ہیں جنہیں فوری طور پر اسپتال پہنچانے کی ضرورت ہے. ہم سے کہا جاتا ہے گاڑی نکالیے، چلیے ان کو پہنچا دیجئے. ہم کہتے بھائی اب تو مجھ سے ایک قدم نہیں اٹھایا جاتا، آج تو میرے بس میں نہیں، آج میں نہیں جا سکتا. واقعی آپ کے بس میں نہیں ہے. اگر اسی وقت خدا نخواستہ آپ کے گھر پہ جو ہے بھیڑیے کا حملہ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے؟ لیٹے رہیں گے؟ بھیڑیا آئے، چیرے پھاڑے کھائے، ہم سے تو قدم اٹھایا نہیں جا رہا ہے، یا نہیں دوسروں سے آگے آگے بھاگیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بس میں تھا ہمارے، اس کی اہمیت ہم نے نہیں سمجھا تھا. البتہ ہاں ایک موقع آتا ہے گھر سے بھاگنا شروع کیا، بھیڑیا بھی ہمارے پیچھے پیچھے بھاگتے 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 ایک منزل وہ آئی جہاں ہم گر پڑے. واقعی ہم سے اب ایک قدم اٹھاتے نہیں بن رہا ہے، بھیڑیا رحم کھا کر کے لوٹ جائے یا ہمیں چیر پھاڑ کھائے، وہاں سے ہم ہٹ نہیں سکتے. یہ ہے بے بسی. اس کو بے بسی کہتے ہیں. ایسی منزل اگر کوئی آ جائے تو وہاں سے ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، فرائض ختم ہو جاتے ہیں. اب ہر انسان کو یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو بے بسی کا اعلان کر رہے ہیں آیا ہماری یہی کیفیت ہو چکی ہے؟ اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ واقعی ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ. دوسروں کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کو کسی دوسرے کے بارے میں فیصلے کا حق نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے میں بے بس ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں حق نہیں ہے. ہمیں تو ظاہر پہ عمل کرنا ہے. اس نے اگر کہہ دیا کہ ہم بے بس ہیں، ہماری طاقت یہاں پہ ختم ہو گئی، اس سے زیادہ ہمارے اندر توانائی نہیں ہے، ہمیں اس کے عذر کو قبول کر لینا ہے. تو جہاں تک ہو سکے جہاں تک ممکن ہو سکے انسان اپنے کو گناہوں سے بچائے. گناہوں سے بچانے کے لیے اسلام کہتا ہے گناہوں کے بارے میں حتیٰ سوچو بھی نہیں, فکر بھی مت کرو, غور بھی مت کرو. اسی لیے جو ہے فقہا یہ جو ہے فلموں کا دیکھنا کیوں منع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بذات ہی اس فلم میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو, لیکن ممکن ہے کہ وہ فلمیں ہمیں گناہ کی طرف لے جائیں. آج گناہ نہیں کر رہے ہیں لیکن فلمیں دیکھتے دیکھتے وہ فلمیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ ہمیں اس راستے کی طرف لے جاتی ہیں. زیادہ فقہا اسے حرام قرار دے دیتے ہیں. حدیثوں میں یہ جو ہے فلم کا لفظ تو نہیں آیا ہے, مگر حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ گناہ کے بارے میں سوچو بھی نہیں. کل میں نے مولا کائنات کی وہ حدیث پیش کی تھی نا کہ صیام القلب عن الفکر فی الاعصام افضل من صیام المرء عن الطعام. یہ جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اپنے کو کھانے سے روکتے ہیں, اس کھانے کے روکنے والے روزے سے بہتر یہ روزہ ہے کہ دل کو گناہوں کے بارے میں سوچنے سے روکو. کیونکہ جب ہم وہاں کے اوپر کنٹرول کر لیتے بھی شیطان کا کوئی حربہ ہم پر کامیاب نہیں ہو پاتا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے ذیل میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے اپنی جناب عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان موسیٰ امرکم اللہ تزنو وانا آمرکم اللہ تحدثو بالزنا. ہم سے پہلے موسیٰ نے یہ حکم دیا تھا تم لوگوں کو, ہمارا قوم, قوم تو وہی قوم تھی نا, ہمارا قوم, تمہیں موسیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو یہ جو ہے تم لوگ جو ہے زنا کے قریب مت جانا. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ زنا کے بارے میں سوچنا بھی نہیں, اپنے ذہن میں بھی جو ہے وہ جگہ نہ دینا. عمل تو بہت دور کی بات ہے, اس کے بارے میں تصور بھی نہ کرنا, سوچنا بھی نہیں. اس کے بعد بڑی اچھی تشویش دیتے ہیں جناب عیسیٰ, کہتے ہیں فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا كَمَنْ أَوْقَدَ نَارًا فِي بَيْتٍ مُزَوَّقْ فَأَفْسَدَ التَّذَاوِيقَ الدُّخَانِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَرِقِ الْبَيْتِ. جو انسان گناہ تو نہیں کرتا مگر گناہ کے بارے میں سوچتا ہے, اپنے ذہن و خیال میں جو انسان گناہ کو جو ہے جگہ دیتا ہے, پروان چڑھاتا ہے گناہ کو, تصور کا آ جانا تو ہمارے بس میں نہیں ہے. آ جانا تصور کا ہمارے بس میں نہیں ہے, لیکن تصور کو آ جانے کے بعد اسے پروان چڑھانا, اپنے ذہن کو یہ جو ہے مصروف رکھ دینا, وہ تو ہمارے اختیار میں ہے, وہ تو ہمارے بس میں ہے. تصور جیسے ہی آیا جھٹک دو اسے, کیونکہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا نہیں ہے مگر گناہ کے بارے میں سوچتا ہے, اس کی مثال اس شخص کی ہے جو ایک یہ جو ہے ڈیکوریٹڈ گھر کے اندر آگ جلاتا ہے تسلے کے اندر. آگ محدود ہے, آگ سے گھر جلے گا تو نہیں, مگر جو دھواں اٹھے گا اس آگ سے اٹھنے والا دھواں سارے یہ جو ہے ڈیکوریشن کو فاسد کر دیتا ہے, بدنما بنا دیتا ہے, جگہ جگہ دھوئیں کے دھبے پڑ جاتے. گھر جلا تو نہیں لیکن اٹھنے والے دھوئیں نے گھر کو بدنما بنا دیا, ڈیکوریشن سارا خراب ہو گیا. فرماتے ہیں جس طرح سے انسان گناہ اگر گناہ کر لیا یعنی گھر جل گیا, اور اگر گناہ کیا نہیں مگر گناہ کے بارے میں اگر سوچتا رہا, ذہن میں اسے پروان چڑھاتا رہا, تو گویا گھر جلا تو نہیں ہے مگر یہ جو ہے ڈیکوریشن خراب ہو گیا, اس کی رونق خراب ہو گئی. نہ صرف گناہ سے منع کیا گیا, گناہ کے بارے میں سوچنے سے منع کیا. کیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی گناہ کا جو بھیانک انجام ہے. گناہ صرف آخرت میں عذاب کا سبب نہیں بنتا ہے, عرض کر رہا ہوں کہ گناہ دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے. انسان جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اطاعت کے سائے میں آخرت بھی آباد ہوتی ہے, دنیا بھی آباد ہوتی ہے. آخرت میں بھی چین اور سکون. آباد کا معنی میں اکثر عرض کرتا ہوں, آباد کا معنی یہ نہیں ہے کہ دولت کا ڈھیر لگ جائے, آباد کا معنی اچھی عمارتوں کا بن جانا نہیں ہے, آباد ہونے کا معنی بینک بیلنس میں اضافہ نہیں ہے, آباد ہو جانے کا معنی بہترین گاڑی بہترین بنگلہ نہیں ہے. کیونکہ گاڑی بنگلہ بینک بیلنس خود مقصد نہیں ہے, یہ تو ذریعہ ہوتا ہے کاہے کے لیے, لوگ دولت جمع کرتے ہیں سکون کے لیے, اطمینان قلب کے لیے.
مقصد تو دولت کا یہی ہوتا ہے نا. اچھا گھر کیوں بناتے ہیں؟ اچھی گاڑی آرام کے لیے ہوتا ہے نا گھر. گاڑی آرام کے لیے، دولت آرام کے لیے، سب کچھ آرام کے لیے. جس آرام کی تلاش میں ہو تمہیں وہ اللہ کی اطاعت کی راہ میں ملے گی، اللہ کی اطاعت کے سائے میں وہ ملے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا. اگر بستی والوں ایمان لائے ہوتے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاکیزہ بنا لیا ہوتا، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کو انڈھیل دیتے، ان کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوتا، چین ہی چین ہوتا. لیکن افسوس، ولیکن کذبوا، بجائے ایمان لانے کے اللہ کو جھٹلانے لگے، پیغمبر کو جھٹلانے لگے، ائمہ کو جو ہے یہ جو ہے جھٹلانے لگے، اہل بیت کو جھٹلانے لگے. گناہوں کا ایک سبب معلوم ہے کیا؟ ایک یہ جو ہے نتیجہ، ایک اثر گناہوں کا. اکثر لوگ اس بات کے اوپر مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم تو اہل بیت کے ماتمدار ہیں، اہل بیت ہماری شفاعت کر لیں گے. یقیناً اہل بیت اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، یقیناً اہل بیت اپنے جو ہے محبوں کی شفاعت کریں گے. لیکن یہ گارنٹی کیا ہے کہ قیامت میں پہنچیں گے تو اہل بیت کے چاہنے والوں ہی میں شمار ہوگا؟ ضمانت نہیں ہے کہ جو آج حسین حسین کر رہا ہے مرتے دم تک حسین حسین کرے گا. ہم نے کتنے واقعات دیکھے ہیں، بدلتے ہوئے انسان کو دیر نہیں لگتی ہے، ادھر کا ادھر آ گیا، ادھر کا ادھر چلا گیا. عاقبت بخیر ہونا اہم ہے. زبیر بھی ہیں اور زہیر بھی ہیں، دو کردار ہمارے سامنے ہیں نا. ایک کردار کا نام ہے زبیر، ایک کردار کا نام ہے زہیر. ایک کی ابتدا اچھی ہے انجام برا ہے، ایک کی ابتدا بری ہے انجام اچھا ہے. زبیر کون ہیں؟ مولا کائنات، امیر المومنین، پیغمبر اسلام کے صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار بھی ہیں، پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں، جناب حمزہ کے سگی بہن کے بیٹے ہیں زبیر. رشتہ دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، بڑی تلواریں اسلام کی خدمت میں چلائی ہیں زبیر نے، بڑی خدمت کی ہے اسلام کی زبیر نے. مولا علی کے چاہنے والوں میں سے بھی ہیں. جب علی کا حق چھینا گیا تھا، ابو بکر کی یہ جو ہے خلافت کے آغاز ہونے کے بعد جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا، چند افراد نے جو ہے مٹھی بھر افراد نے، اس میں سر فہرست ہیں زبیر. مولا علی کی حمایت میں پہلی تلوار جو نیام سے نکلی ہے وہ تلوار ہے زبیر کی، معمولی شخصیت زبیر کی نہیں ہے. لیکن رفتہ رفتہ گناہوں کی آلودگی نے ان کو وہاں پہنچا دیا کہ مولا علی کے مقابلے میں سب سے پہلے یہی آئے ہیں، سب سے پہلے بیعت توڑنے والوں میں یہی آئے ہیں. جنگ جمل کے یہ جو ہے سرغناؤں میں جن کا شمار ہوتا ہے ان میں سے ایک زبیر ہیں. کیا وجہ ہو گئی تھی؟ آہستہ 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 گناہوں کی وادی میں جو قدم رکھا تھا زبیر نے، نتیجہ اس. قرآن یہ کہتا ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. جو لوگ اللہ کی جو ہے جو لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے، ایک دفعہ گناہ ہو گیا توبہ کر لیا، گناہ پر گناہ کرتے جاتے، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں. آٹھویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے. دل جو ہے مدرک، یہ جو ہے مرکز ادراک ہے نا، دل یہ جو ہے مرکز ادراک ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے، البتہ یہ والا دل نہیں جس سے خون جو ہے پمپ ہوتا ہے، یہ قلب سے مراد، یہ قلب نہیں ہے، قلب جو یہ جو ہے مرکز ادراک ہے جسے تساری چیزیں انسان سمجھتا ہے، درک کرتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. ان اذا تابا ان محت، انسان گناہ کرتا ہے، سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے، وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، دل پھر صاف کا صاف. لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ، آج گناہ کیا، پھر وہی کل گناہ کیا، وہی پرسوں گناہ کیا، توبہ نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دائرہ سیاہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. بڑھتے 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 ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے. اب جب پورے دل کو گھیر لیا تو اب نور قلب سے محروم ہو جاتا ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، جو قرآن میں ہے، مہر لگا دی اللہ نے، وہ مہر یہی ہے. اب دل تو ہے قلوب لا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا. دل ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سامنے حسین ابن علی کھڑے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا پیاسا بچہ دم توڑ رہا ہے. تو وہ کون سا دل تھا جو علی اصغر کو دیکھتا رہا اور ایک پانی دینے کے بجائے تیر سے شوبہ کمان میں جوڑتا رہا؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ ارے اگر دین نہیں ہے، اسلام نہیں، کم سے کم انسانیت تو ہونی چاہیے تھی. درندگی اس حد تک کیوں؟ پورا دل سیاہ ہو چکا ہے. جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے، کذبوا بآیات اللہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے لگتا ہے. کل تک علی علی کرتا تھا، اب جو دیکھ رہے گناہ، کثرت گناہ کے باعث علی کو نہیں پہچانتا، علی کے اقوال کو سنتا ہے، علی کی تعلیمات کو سنتا ہے. میرے مولا نے یہ کہا، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کثرت گناہ کے سبب. تو گناہ کا انجام صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ہے. دنیا کے اندر بھی ساری بدبختیاں. کذبو ولیکن کذبو، قرآن کہتا بستی والوں نے اللہ کا انکار کر، جب انکار کر دیا، جب گناہوں میں غرق ہو گئے. ہم تو چاہتے تھے ان کو نعمتوں میں غرق کر دیں. اگر یہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے، ہم ان کو نعمتوں میں غرق کر دیتے. انہوں نے ہمارے راستے پہ چلنے کی بجائے ہمیں جھٹلانا شروع کر دیا. اللہ کا انکار، رسول کا انکار، اہل بیت کا انکار، قرآن کا انکار، حدیثوں کا انکار، نماز کا انکار، روزے کا انکار، ہر چیز کا انکار. صرف اور صرف اگر اقرار ہے تو اپنا اقرار ہے اور اپنی خواہشات نفس کا اقرار. نتیجہ کیا ہوا؟ اخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ان کے جرم کی بنا پر ہم نے انہیں تباہ کر دیا. دوسری جگہ قرآن ارشاد، فأهلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین. کتنی ہی آبادیاں ایسی ہیں، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، ہم نے انہیں تباہ کر دیا. یہ قیامت کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ان کا سکھ چین چھین لیا. کیوں چھین لیا؟ بلا وجہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا ایک یہ جو ہے نظام ہے، سسٹم ہے. ہر چیز ایک جو ہے سسٹم کے تحت چل رہی ہے. نہ خدا کے کسی سے کوئی دشمنی ہے، نہ خدا کے کسی سے کوئی دوستی ہے. اس کی دوستی ہے تو قانون کی بنیاد پر، دشمنی ہے تو قانون کی بنیاد کے اوپر. جو یہ عمل کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا، جو وہ عمل کرے گا اس کا نتیجہ وہ ہوگا. ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. وہ اغنقنا آل فرعون، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا. کیوں غرق کر دیا؟ کل ان کانو ظالمین، یہ سارے کے سارے ظالم تھے. ظالم سے مراد صرف وہی نہیں ہے جو کسی کا یہ جو ہے گلا کاٹ لے، کسی کا مال چھین لے، کسی کے گھر پہ غاصبانہ قبضہ جما لے، تنہا وہی ظالم نہیں ہے. عام طور سے ہمارے سامنے ظالم کا لفظ آتا ہے، ظلم کا لفظ آتا ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، ڈنڈا ہے، کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے. نہیں، قرآن کے لفظوں میں تنہا یہ ظالم نہیں ہے. قرآن اسے بھی ظالم کہتا ہے، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی جو ہے بسر نہیں کرتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں. دعائے کمیل میں کیوں کہتے ہیں، ظلم تو نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. کیا مطلب ظلم کیا ہے؟ یعنی اللہ نے زندگی کو جس طریقے سے جو ہے گزارنے کا حکم دیا تھا، اس طریقے سے میں زندگی کو نہیں گزارا. بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری بلائیں جو دنیا میں ہم شکار ہیں، اس کا سبب ہمارا گناہ ہے، ہماری معصیت ہے. اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا کیا. دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے کو دیکھیں. دوسروں کے بہرحال جرائم اپنی جگہ پر، دوسروں کے جرائم بھی ہمارے گناہوں کے باعث ہیں. اگر دوسروں کا اقتدار ہمارے اوپر ہے، اگر دوسرے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے ظلم کے لیے موقع فراہم کیا ہے. صرف دوسروں کو مورد الزام قرار دینے سے کام نہیں چلتا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کلما احدث العباد ما لم یکونوا یعملون احدث اللہ لہم من البلاء لم یکونوا یعرفون. جب بندگان خدا وہ گناہ کرنے لگتے ہیں جس کا ارتکاب وہ پہلے نہیں کرتے تھے، تو اللہ بھی انہیں ایسی یہ جو ہے بلاؤں میں گرفتار کر دیتا ہے جس سے وہ اس سے پہلے آشنا نہ تھے, واقف نہ تھے, پہچانتے بھی نہیں تھے. ایسی ایسی بلائیں ان کے اوپر نازل ہونے لگتی ہیں, یہ جو ہے مصیبتیں نازل ہونے لگتی ہیں. تو بہت ساری مصیبتوں کا سبب ہمارا عمل ہے, ہمارا گناہ ہے, ہماری معصیت ہے. وہ چاہے یہ جو ہے بیماریوں کی شکل میں ہو, ظلم کی شکل میں ہو, جارحیت کی شکل میں ہو, ہمارا حق مارا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے. پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیں. اگر گناہ ہماری زندگی میں, ہم گناہوں سے توبہ کریں, آئندہ اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے قدم اٹھائیں. البتہ ہر مصیبت عذاب نہیں, یاد رکھیے گا, ہر مصیبت عذاب نہیں ہے. جن مصیبتوں سے ہم لوگ یہ جو ہے دوچار ہوتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں. مصیبتوں کی کچھ قسمیں وہ ہیں جو عذاب الہی ہیں, عذاب خدا ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ہم استغفار کریں, توبہ کریں, اپنے اعمال کی اصلاح کریں. کچھ عذاب امتحان الہی ہیں, کچھ یہ جو ہے بلائیں اور یہ جو ہے مصیبتیں عذاب نہیں ہیں, امتحان خدا ہیں. چنانچہ خود خدا بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہارا امتحان لیں گے, تمہیں آزمائیں گے, تمہاری آزمائش کریں گے, پرکھیں گے تمہیں کہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہو, اچھے حالات میں. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, سب کا ایمان ایک طرح کا نہیں ہے, الگ الگ طرح کے ایمان ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کو اپنا معبود سمجھ کے نہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج بجا لاتے ہیں, خمس و زکات دیتے ہیں. خمس اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے دیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا خمس دو گے تو آمدنی اور بڑھ جائے گی, آمدنی اور بڑھ جائے گی. $1,000 نکالو گے تو $10,000 تمہیں ملے گا. اچھا یہ ہے, یہ جو ہے لاٹری سمجھ کے خمس دیتے ہیں, لاٹری کے طور پر. خمس کتنے ہیں جو ہماری خاطر دیتے ہیں, ہم نہ ہمارا حکم ہے, ہمارے حکم کی طاعت میں دیتے ہیں. کتنے وہ ہیں جو صرف دولت میں اضافے کے لیے دیتے ہیں, آسمانہ ہے نا. تو ایسا بھی ہوگا کہ خمس میں نکالا, کاروبار میں گھاٹا بھی ہو گیا, ابھی بھی قائم ہے یا نہیں؟ یا آپ آ کے کہیں مول صاحب یہ تو یہ آپ نے کیا, یہ تو عجب الٹا ہو گیا, ہم نے تو خمس نکالا تھا. بہت سے لوگوں کو یہ جو ہے دیکھا گیا, سنا گیا ہے, مصیبت کوئی ان پر اگر پڑ گئی تو ہمارے یہاں کیوں مصیبت, ہم تو نماز بھی پڑھتے تھے, ہم تو روزہ بھی رکھتے تھے, ہم تو یہ بھی کرتے تھے, ہم تو وہ بھی کرتے تھے, یہ مصیبت ہم پر کیوں آئی؟ آزمانے کے لیے. یہ ساری عبادتیں یوں ہی ہیں یا ابدیت کی منزل میں ہیں؟ یہ جو ہے بندگی کی منزل میں ہیں. عبادت وہ قبول ہے جو ابدیت کی حیثیت میں انجام دی جائے, بندہ سمجھ کر کے. بندہ کبھی چوچرا نہیں کرتا, بندہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ مالک نے ہمیں یہ حکم دیا کیوں ہے. اس کی نگاہ تو فقط یہ ہوتی ہے کہ آقا کا حکم ہے. مشہور قصہ ہے کہ ایک صاحب تھے جن کے اوپر یہ جو ہے قرضہ بہت لد گیا تھا, ہمیشہ مغموم بیٹھے رہتے تھے, غمزدہ رہتے تھے. ایک غلام تھا ان کے پاس, غلام نے پوچھا کہ آقا آپ اتنا غمزدہ کیوں ہیں, اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آقا نے کہا جاؤ تم کیا سمجھو گے ہماری باتوں کو, تم غلام ہماری باتوں کو کیا سمجھو. کہا آقا بہرحال اتنا دن آپ کے گھر میں رہا ہوں, یہ جو ہے نان نمک کھایا ہے آپ کا, شاید کسی کام آ ہی جاؤں. تو انہوں نے کہا میں ایسا ہے کہ ہمارے اوپر قرض بہت ہو گیا ہے, میں مقروض بہت ہوں, 1,00,000 درہم کا مجھ پر قرضہ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا پریشان ہونے کیا بات ہے, بڑا آسان راستہ ہے, ہمیں لے آ کر کے بازار میں بیچ دیجیے, آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا. مالک ہسا, رہ گیا غلام کا غلام, میرا قرضہ 1,00,000 درہم کا ہے, تیری قیمت کچھ 10,000 درہم ہے, تجھے بیچنے کے بعد بھی ہمارا قرضہ ادا نہ ہوگا, قرضہ باقی رہ جائے گا, یہ جو ہے غلام بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. تو غلام نے کہا اس میں کیا ہو جاتا ہے, آپ ہمیں 1,00,000 میں بیچ دیجیے. بےخوف, 10,000 کا غلام 1,00,000 میں کون خریدے گا؟ کہا مجھے مارکیٹ میں لے تو جائیے, آپ جا کر یہ قیمت ہماری اعلان تو کیجیے, غلام بیچ رہا ہوں 1,00,000 کا, 1,00,000 کا. اور اگر کوئی پوچھ لے کہ 1,00,000 کے کیوں بیچ رہے ہیں تو کہہ دیجئے گا کہ میرے غلام کے پاس ایک ہنر ہے, اس کی قیمت لے رہا ہوں. پوچھیں گے ہنر کیا ہے تو کہہ دیجئے گا میرے غلام کو جو ہے بندگی کا طریقہ آتا ہے, میرا غلام آداب بندگی سے آشنا ہے اس لیے بیچ رہا ہوں 1 لاکھ میں. چلو آزما کے دیکھتے ہیں, بکا بکا نہ بکا نہ بکا, گھر واپس آ جائیں گے. بازار میں آیا, اعلان کر رہا ہے, غلام بیچ رہا ہوں 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ. جو آتا ہے سنتا ہے, مسکراتا ہے, ہنستا ہے, اشارہ کرتا ہے, کچھ دماغ چل گیا ہے ان کا. 10,000 کا غلام 1 لاکھ میں کون خریدے گا؟ صبح سے شام ہو گئی, شام کے وقت ایک شخص آیا, اس نے کہا میں صبح سے تمہیں دیکھ رہا ہوں, تو اپنے مال کی قیمت نیچے بھی نہیں لا رہے ہو, 1 ہی لاکھ پہ اٹکے ہوئے ہو, آخر خصوصیت کیا ہے تمہارے غلام؟ اس نے کہا میرے غلام میں خصوصیت یہ ہے کہ میرا غلام بندگی کا طریقہ جانتا ہے. میرے غلام کو آداب بندگی کا پتہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں 1 لاکھ میں خریدنے کو تیار ہوں, لیکن شرط یہ کہ پیسہ ابھی نہیں دوں گا, گھر لے جا کے آزماؤں گا, اگر اس کو ثابت ہو گیا کہ آداب بندگی جانتا ہے تو خرید لوں گا, ورنہ واپس کا کوئی بات نہیں, سے لے جاؤ. نئے مالک نے غلام کو خریدا, گھر لے کر کے آیا اور آتے ہی ڈنڈا اٹھایا اور پل پڑا اس کے اوپر, 1, 2, 10, 20, 25, 50, 100 مارتا جا رہا ہے, مارتا ہے, غلام چپ چاپ کھڑا مار کھا رہا ہے. جب مارتے مارتے تھک گیا, ہانپنے لگا, تو ہانپتے ہوئے پوچھتا ہے کم وقت میں اتنی دیر سے تجھے مار رہا ہوں, تو نے پوچھا بھی نہیں کہ آخر آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں, ابھی تو میں آپ کے گھر میں آیا ہوں, نہ کوئی ہم نے غلطی کی ہے, خطا کی ہے, نہ کوئی آپ نے ابھی ہمیں حکم دیا جس کی ہم نے خلاف ورزی کی ہو, آپ مجھے مار کیوں رہے؟ تنہیں پوچھا بھی نہیں. اس نے پلٹ کے جواب دیا, آقا میں تو غلام ہوں نا, غلام کو کیوں کہنے کا حق نہیں ہوتا ہے, غلام کو کیوں کہنے کا حق نہیں ہوتا ہے؟ اس نے کہا الحق تجھے آداب بندگی آتے, یہ آقا ہیں نہیں, بن گئے ہیں آقا. لیکن جو واقعی آقا ہے, جو واقعی آقا ہے, اگر ہم اپنے کو اس کا بندہ سمجھتے ہیں, اس کی اگر بندگی کرتے ہیں, اس نے کہا ہے اس لیے کر رہے ہیں, چوچلا کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے, ہمیں فائدہ ہوا, ہمیں نقصان ہوا, یہ ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے. لنبلونکم, تمہارا امتحان لیں گے. تم جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو, تم جو اللہ اکبر کہہ رہے ہو, تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو, تم جو اسلام کا دم بھر رہے ہو, تم جو اپنے کو مومن کہتے ہو, تم جو اپنے کو علی کا چاہنے والا کہتے ہو, تم جو اپنے کو حسین کا عزادار کہتے ہو, واقعی علی کے چاہنے والے ہو, واقعی اللہ کے ماننے والے ہو, واقعی تم اللہ کے کبریائی کے قائل ہو, یا فقط زبانی لقلقہ ہے؟ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف, کچھ لوگ وہ ہیں جو کنڈیشنل اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان اصابہ خیرا اطمئن به, لا الہ الا اللہ کہنے کے نتیجے میں, نماز پڑھنے کے نتیجے میں, خمس دینے کے نتیجے میں, اگر دنیا میں کچھ مل گیا انہیں, نماز حج کر کے آئے, ہر طرف سے حاجی صاحب حاجی صاحب زندہ باد, کوئی پھول پہنا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, حاجی صاحب کا اعتبار بڑھ گیا, عزت بڑھ گئی, وقار بڑھ گیا, چلو کوئی بات نہیں ہے, $5,000-6,000 میں سودا, یہ جو ہے برا نہیں ہے, $5,000-6,000 میں اتنی عزت مل جاتی ہے تو سودا برا نہیں ہے. لیکن معلوم ہوا کہ صاحب یہاں سے نکلے, راستے بھر پریشانی, وہاں پریشانی, یہاں آنے کے بعد یہ لوگ یہ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں کہ آج یہ دیکھو اقتصادی بحران چل رہا ہے اور آپ گئے وہاں حج کر کے چلے آئے, $6,000 خرچ کر کے چلے آئے, کتنے بیوقوف ہیں, کتنے پاگل ہیں. اگر یہ سننے کے بعد, اگر یہ سننے کے بعد ابھی بھی اپنے عمل پر بھروسہ ہے, ابھی بھی اپنے عمل سے مطمئن ہے, شرمندہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ حج ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے. اور اگر ان کے تانے سننے کے بعد, اکثر ہوتا ہے خصوصاً وہ لوگ جو کہ خدمت کرتے ہیں, یہ جو ہے سینٹروں میں, جو ہے مراکز میں جو ہے خدمت کرتے ہیں, کبھی واہ واہی ہوتی ہے, کبھی تھو تھو ہوتی ہے, دونوں ہوتا ہے, تنقیدیں بھی ہوتی ہیں, اعتراضات بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ وہیں کے اوپر ہمت ہار بیٹھتے ہیں. ہمیں بتاؤ, صبح سے شام تک اپنا وقت بھی دیتے ہیں, اپنا ٹائم لگایا, کاروبار چھوڑا, جاب چھوڑا, سب کچھ کیا, پیسہ لگایا, بجائے اس کے کہ لوگ ہمارا شکریہ ادا کریں, لوگ ہمارے اوپر جملے کس رہے ہیں, آج سے کام نہیں کریں گے, فیل ہو گیا امتحان میں. اس کا مطلب ہے کام اللہ کے لیے نہیں تھا, یہ کام تھا شہرت کے لیے تھا, یہ کام یہ جو ہے دکھاوے کے لیے تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اِطْمَأَنَّ أَصَابَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَ بِهِ خَيْرًا اِطْمَأَنَّ بِهِ, اور اگر وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, لیکن اگر کہیں اللہ کے راستے میں جو ہے مشکلات پیش آ گئیں, تعریف کے بجائے تنقیس ہونے لگی, تنقیدیں ہونے لگی, ممبر پہ خطیب آیا, واہ واہ کے بجائے نعرے لگنے کے بجائے لوگوں نے کہنا شروع, کس کو بلا لیا ہے, کہاں سے پکڑ لائے ہو, آئندہ سال نہ بلانا, آئندہ سال تو دور کی بات ہے, آج ہی ان کو ٹکٹ دے کے واپس کرو, نعرے لگے, واہ واہ ہوئی, سب ہاتھ چومنے لگے, خوش, اور اگر دوسرا رخ ہو گیا, اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو بیان کیا تھا, اللہ کے تعلیمات کو بیان کیا تھا, اگر دل رنجیدہ ہو گیا, اگر دوسرے دن جو ہے یہ گیئر جو ہے چینج کر دیا, بدل دیا, دوسرے گیئر پہ چلنے لگی جو ہے گاڑی, اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریر اللہ کے لیے نہیں تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا, کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ انہوں لا الہ الا اللہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, امتحان نہیں لیں گے, امتحان سب کا ہوگا, کاہے کاہے سے امتحان لیں گے. موضوع امتحان بھی بیان کر دیا, سبجیکٹ بھی بیان کر دیا, کس کس چیز کا امتحان ہوگا, پرچے امتحان کیا کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی تمہارا امتحان لیں گے خوف و ہراس کے ذریعے سے. جس ملک میں رہ رہے ہیں, جس شہر میں رہ رہے ہیں, جس محلے میں رہ رہے ہیں, ایک خوف کی فضا ہے. شیعہ ہونے کے ناطے, محب علی ہونے کے ناطے, حق بات کہنے کے ناطے, کہیں حکومت کا خوف ہے, کہیں فوج کا خوف ہے, کہیں جو ہے دشمنان دین کا خوف ہے, کہاں سے گولی لگے اور ہمارا کام تمام, کب گرفتار کر لیے جائیں, کب ہماری جاب چھوٹ جائے, کب ہمیں فائر کر دیا جائے, کس جرم میں, چوری کے جرم میں, دہشت گردی کے جرم میں, قتل کے جرم میں, نہیں, جرم ہمارا فقط ایک ہے, الا یقول ربنا اللہ ثم استقاموا, ایک جرم صرف ان کا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا پروردگار ہے, اس پر ڈٹ جاتے ہیں, کہہ کے ہٹ نہیں جاتے ہیں, کہتے تو ہیں کہ ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن جس کو دیکھا اللہ اصغر آپ اکبر, جب بھی کوئی ایسا موقع آیا اللہ اصغر آپ اکبر, نہیں, اگر زبان سے کہا اللہ اکبر تو ڈٹ گئے میدان میں. ہر چیز چھوٹی ہے, اللہ بڑا ہے. اقتدار چھوٹا, دولت چھوٹی, خاندان چھوٹا, سماج چھوٹا, اولاد چھوٹی, سب قربان کر دیں گے اللہ پر, مگر اللہ کو قربان کسی پہ نہ کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک کا امتحان لیں گے. اقتصادی بحران آ گیا ہے, جاب بچانا مشکل ہے لوگوں کی, جاب ہمیں بہرحال جاب ملی ہوئی ہے, لیکن ایک موقع وہ آ گیا کہ جہاں کے اوپر یا خدا یا جاب, یا دین یا جاب, یا اسلامی قوانین یا جاب, جاب گئی بھوکے بنیں گے. یہ امتحان تمہارا لے رہے ہیں, ایک پرچہ تھا خوف کا, دوسرا ہے بھوک کا. ایسے مواقع آ سکتے ہیں جب تمہیں بھوک سے دوچار ہونا پڑے, تیاری ہے, پرکھیں گے یہیں پر. ہم خامخواہ کسی کو جنت نہیں دیتے ہیں, زبان سے نعرہ لگا دینے پہ نہیں ملتی ہے جنت, پورا ایک یہ جو ہے سلسلہ ہے. اور کس چیز سے لیں گے, نقسم من الاموال والانفس, مال میں کبھی یہاں تو بھوک تھی نہیں, آمدنی ہو رہی ہے, اتنی نہیں ہو رہی تھی پہلے ہوتی تھی. بھوکنے یہ جو ہے بھوکے نہیں مریں گے, یہ جاب اگر چھن گئی جو دوسری جاب ہے, یہاں سیلری زیادہ ہے وہاں کم ہے, فرق اتنا ہے صرف. اس کاروبار میں تھوڑا حرام تو کرنا پڑے گا مگر فائدہ بہت ہے. دکان کھولے ہوئے ہیں, اگر دکان پہ شراب رکھ دیں تو سیل بڑھ جائے گی, گاہک زیادہ آئیں گے, پھر گاہک وہ آتا ہے خریدنے کے لیے, یہ جو ہے شراب لینے آتا ہے, چار چیزیں اور خرید لیتا ہے. اور اگر دکان پہ جو ہے شراب نہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ ہماری دکان پہ کم آئیں گے, جہاں سب کچھ مل جاتا ہے وہیں چلے جائیں گے, یہاں کوئی کیوں آئے گا. فائدہ تو ہوگا ہمیں لیکن فائدہ کم ہوگا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اموال میں کمی ہوگی. وَالْأَنفُسِ, کبھی کبھی جان کی بازی لگا دینی پڑتی ہے, کبھی اپنی جان, کبھی اولاد کی جان. وَالثَّمَرَات, ثَمَرَات ثَمَرَات, ہاں یہ والا پھل نہیں ہے, ثَمَرَات یعنی اولاد, میوے دل ہوتا ہے نا, اولاد یہ جو ہے میوے دل ہوتی ہے, کبھی اولاد کی قربانی. اتنی جگہوں پر امتحان لیں گے, خوف کا امتحان, بھوک کا امتحان, مال میں کمی کا امتحان, جان کا امتحان, اولاد کا امتحان. کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اولاد کی خاطر, کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اپنی جو ہے وہ جان بچانے کی خاطر, کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اپنا کاروبار چمکانے کی خاطر, کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں فقط پیٹ پالنے کی خاطر, کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں خوف و ہراس سے بچنے کی خاطر. یہ سارے مواقع امتحان کے ہیں. دیکھیں خوف کے موقع پر تم ہمارے ساتھ ہوتے ہو یا شیطان کے ساتھ، ہمارا وعدہ یا شیطان کا وعدہ، کل کی رات یاد ہے نا. بھوک کے موقع پر ہمارا وعدہ یا یہ جو ہے شیطان کا وعدہ، جان کا خطرہ جہاں آ جائے ہمارا وعدہ یا شیطان کا وعدہ، کس کا وعدہ؟ یہ امتحان، امتحان کے نتیجے میں کچھ فیل ہوتے ہیں کچھ پاس. پاس کون ہوتے ہیں؟ پاس وہ ہوتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں. ثابت قدم کو اسلام کہتا ہے صابر. صبر میدان سے ہٹ جانے کا نام نہیں ہے، میدان میں ڈٹ جانے کا نام ہے. صابر وہ نہیں ہے جو میدان سے ہٹ جائے. ارے وہ اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں، بھائی چپ رہو صبر کرو. وہ بڑھتے چلے آ رہے ہیں. یہ جو ہے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو نیست و نابود کرنے پر کمر باندھے ہوئے، اٹھو مقابلے کے لیے. صبر کرو صبر کرو، امام آئیں گے خود ہی نمٹ لیں گے. بالکل وہی یہ جو ہے یہودیوں والا جواب، جو یہودیوں نے جناب موسیٰ کو جواب دیا تھا جب بنی امالقہ سے لڑنے گئے تھے، تو کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا، تم و تمہارا پروردہ جاؤ لڑو بھیڑو، جب امن و امان قائم ہو جائے تو ہمیں بھی یہ جو ہے بلا لینا. ظلم کو ہم نہ ختم کریں گے، ظلم سے ہم نہ لڑیں گے، امام آئیں گے تو وہ لڑیں گے. وہ آئیں لڑیں، لڑنے کے بعد امن و امان قائم کر دے تو ہم آ کر کے چین سے زندگی بسر کریں گے. یہ نہیں ہے صبر، یعنی جو ڈٹا رہے. خوف کے موقع پر بھی اللہ، بھوک کے موقع پر بھی اللہ، اولاد کی قربانی دینا ہے تو اللہ، اپنی زندگانی دینا ہے تو اللہ، عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے تو اللہ، ہر موقع پہ اللہ. فبشر عباد الذین فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، بشارت دے دو ہمارے ان بندوں کو جو ثابت قدم ہیں، خوف کے موقع پر بھی، بھوک کے موقع پر بھی، مال اور جان کے خطرات پیش آتے ہیں اس موقع پر، جو میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں ان کو بشارت دے دو. کاہے کہ بشارت بعد میں بھی عرض کروں گا، اسی آیت میں ہے. مگر خدا میدان میں ڈٹنے کا ایک یہ جو ہے نسخہ بھی دے رہا ہے. آسان کام تو نہیں ہے نا، بھوکھا ہے مگر پھر بھی اللہ کو نہ چھوڑے. سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہے، اللہ کے راستے پہ جاؤ گے تو یہ کھانا تمہیں نہیں ملے گا، ہمارے راستے پہ آ جاؤ گے تمہیں کھانا ملے گا. یہ عہدہ ہے، یہ کرسی ہے، یہ منصب ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ گاڑی ہے، یہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے. ہمارے راستے پہ آؤ گے تب، اللہ کے راستے پہ جاؤ گے تو نہیں ملے گا. زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، سب کو ٹھوکر مار دیں گے، لیکن عمل میں بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے عمل میں. اپنے بالکل اوش پہ کاروبار کو لات مار دینا، ٹھوکر مار دینا، آسان کام نہیں تھا حر کے لیے، آسان کام نہیں تھا. اس منزل پر پہنچ جائیں ٹھوکر مارے تب بات ہے. خدا بندے عالم اس کے لیے ایک یہ جو ہے پیش کرتا ہے، نسخہ پیش کرتا ہے کہ کیسے ہو سکے گی. کھانا رکھا ہے مگر نہیں کھائیں گے، دولت مل رہی ہے مگر خدا کی خاطر نہیں لیں گے، منصب مل رہا ہے خدا کی خاطر ٹھکرا دیں گے اسے. یہ صبر ہو کیسے سکتا ہے؟ نسخہ اللہ بتا رہا ہے. نسخہ یہ کیا ہے؟ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت جب کبھی آتی ہے، جب کبھی خوف کا وقت آتا ہے، بھوک کا وقت آتا ہے، مال چھن رہا ہے، اولاد چھن رہی ہے، پھر بھی حق پر کس طرح سے قائم رہیں؟ بس ایک نظریہ اگر انسان اپنا بنا لے، ایک عقیدہ انسان کے دل میں اگر بیٹھ جائے تو سارا کام آسان ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے نظریہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، ہم ہیں تو اللہ کے ہیں، دولت ہے تو اللہ کی ہے، منصب ہے تو اللہ کا ہے، اولاد ہے تو اللہ کی ہے، کنبہ ہے تو اللہ کا ہے. اب اس کے بعد ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، سارا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. خوب بھوکے ہیں ہم، نہیں بھوکے ہیں اللہ کا بندہ بھوکا ہے. اولاد چھن جائے گی، اولاد کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہی تو ہے، ہماری تھوڑی ہے. تمہاری دولت چھن جائے گی، دولت ہماری نہیں ہے، دولت اللہ کی ہے. بھائی اگر آپ سے کہا جائے کہ اگر آپ یہ کام نہ کریں گے تو آپ کے پڑوسی سے ہم اس کا پیسہ چھین لیں گے، آپ کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ چھین لیں پڑوسی کا، ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب؟ اگر آپ شراب نہ پیئیں گے تو فلاں پڑوسی کے بچے کو اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیں گے، آپ کی صحت پہ کوئی ہوتا ہے اثر؟
ले जाओ,
आपके बच्चे को अगर जेल में ले जाएंगे तो आपके ऊपर असर होता है, पड़ोसी के बच्चे को अगर जेल में लेके चले गए तो आप पे असर नहीं होता है। भूख का मौका है, खौफ का मौका है, सारी बातें खत्म हो जाती हैं। आप हमें डरा, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हमें कत्ल कर दोगे, हम थोड़ी हैं। इन्ना लिल्लाह, हम तो अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं। हिफाजत करना है अपनी प्रॉपर्टी की तो अल्लाह खुद हिफाजत कर लेगा, हमसे क्या मतलब, हमें काहे का टेंशन है। अगर इंसान इस अकीदे को अपना अकीदा बना ले कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह के लिए हैं, सब्र करना आसान हो जाता है, मैदान में डटे रहना आसान हो जाता है। दूसरों के खातिर हम क्यों गुनाह करेंगे। दूसरों के खातिर क्यों गुनाह करेंगे। सारा गुनाह वहां होता है जहां बिजनेस को अपना बिजनेस समझ रहे हैं, औलाद को अपनी औलाद समझ रहे हैं, खुद को अपना समझ रहे हैं, सारा काम हमें अपना देखना है। नहीं, हम तो सिर्फ अल्लाह की जो है मिल्कियत है, प्रॉपर्टी है, उसके गुलाम हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है उसके कहने के मुताबिक अमल करते जाएं। एक कारखाने का मालिक होता है, कारखाने का ये जो है वर्कर होता है, मजदूर होता है। मजदूर को दर्द सर नहीं है कि ये जो है मटेरियल कहां से आएगा, जो माल बना है वो कहां बिकेगा, कारखाने को फायदा होगा नुकसान होगा, पावर है नहीं है, इसकी फिक्र उसे नहीं होती है। इसलिए सारी फिक्र मालिक की होती है। कारखाने का मजदूर अगर ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को, अपने फराइज को अगर अंजाम देता है, वो मुतमईन है कि हमारी सैलरी तो हमें मिल जाएगी। हमसे जो खुदा ने कहा था खुदा के कहने के मुताबिक अगर हमने अमल कर लिया तो हमारा बेड़ा पार, अब हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी किस्म की फिक्र नहीं है, कोई अंदोह नहीं है हमें, क्योंकि जो हमारा काम था वो काम हमने कर लिया। فبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون, क्या बशारत दे दे उन्हें, اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون। तीन इनाम अल्लाह यहां दे रहा है किन अफराद को, जिन अफराद ने ये जो मुसीबतें जो इम्तिहान के तौर पर आई थी, अजाब के तौर पर नहीं, इम्तिहानी तौर के ऊपर जो मुसीबतें आई थी, अचानक नौकरी छूट गई, अचानक जॉब छूट गई, अचानक बिजनेस में घाटा हो गया, अचानक बीमार पड़ गए, अचानक औलाद मर गई, अचानक घर में आग लग गई, अचानक गिरफ्तार कर लिए गए, अचानक जेल भेज दिए गए, तरह तरह की मुसीबतें जो आ गई, इन तमाम मौके के ऊपर फिर भी हम साबित कदम रहे, फिर भी ईमान को न छोड़ा, फिर भी अल्लाह को न छोड़ा, फिर भी कुरान को न छोड़ा, फिर भी तालीमात इस्लाम से जो है दस्तबरदार न हुए। जो लोग ऐसे हैं उन्हें बशारत दे दो, काहे कि ये औलाएका अलैहिम सलाम तुम मिन रब्बिहिम, इन पर इनके परवरदिगार की तरफ से सलावात और दुरूद है। सलावात किस पर भेजते हैं हम, सलावात कोई मामूली चीज तो नहीं ना है, सलावात किस पर भेजते हैं। इन अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी, अल्लाह के लिए किस पर सलावात भेजता है, नबी पर भेजता है ना, और मोमिनों से कहा गया तुम सलावात भेजो, तो सलवात इतना बड़ा दर्जा है कि अल्लाह ने उसके लिए अपने नबी को चुना है। एक सलवात अल्लाह की तरफ से नबी पर, और जो सब्र करते हैं ऐसे मौके पर, इम्तिहान की मंजिल में जो कामयाब हो जाते अल्लाह उन्हें जजा ये देता है, जो सलवात उसके नबी के लिए थी वही सलवात अल्लाह ऐसों पर भेजता है। उलाएका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम, कितना बड़ा दर्जा है, कितनी बड़ी अजामत है। अजी हमने गुनाह न किया तो क्या, गुनाह न किया तो हुआ क्या, दर्जा यह मिल रहा है। भूख में भी गुनाह न किया, खौफ में भी गुनाह न किया, माल घटा गुनाह न किया, मनसब को ठुकरा दिया मगर गुनाह न किया, दौलत को ठुकरा दिया मगर गुनाह न किया, उस कारोबार को ठुकरा दिया जिसमें गुनाह था मगर गुनाह न किया हमने, हमें अंजाम क्या होगा, हम चार पैसों से तो शायद महरूम हो गए। अल्लाह के सलावात के हकदार बन गए और अल्लाह की रहमत के हकदार बन गए। जहां अल्लाह की रहमत आ जाए वहां टेंशन बाकी बचेगा, जो मुस्तहक के रहमत खुदा हो जाए वहां सुकून ही सुकून है, चैन ही चैन है। दौलत का मकसद क्या था, सुकून था, चैन था, दौलत चली गई चैन चला आया, घाटे का सौदा है। फउलाएका हुमुल मुहतदून, और यही वो अफराद हैं جو ہدایت یافتہ ہیں. جب ان امتحانی منزلوں میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کے صلوات اور رحمت کا حقدار بنتا ہے, اور پھر اس کے ہاں چین ہی چین ہے, سکون ہی سکون ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کربلا میں حسین نے ساری چیزیں قربان کر دی, سب قربان کر دیا حسین نے, بچپن کے دوست کو جب قربان کر دیا حسین نے اللہ کی راہ میں, امتحانی منزل سے حسین یہ جو ہے گزر رہے تھے نا, سب قربان کر دیا اللہ کی راہ میں, حبیب قربان, اون محمد قربان, قاسم قربان, عباس قربان, علی اکبر قربان, یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر دیا. اور اب حسین جب اپنی قربانی دینے کے لیے میدان میں, اب آواز آتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب حسین کو نفس مطمئن کا لقب مل رہا ہے. نفس مطمئن کون؟ جہاں کوئی اضطراب نہیں, جہاں کوئی بے چینی نہیں, جہاں کوئی ٹینشن نہیں, سب کچھ حسین نے قربان کر دیا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ حسین کے لیے سر دے دینا آسان تھا, لیکن بہن زینب کی چادر قربان کرنا بڑا مشکل تھا. لیکن جب منزل امتحان میں حسین کے سامنے چیزیں آئیں, حسین اس کے لیے بھی تیار. ٹھیک ہے, حسین کے بعد زینب اسیر کی گئی ہیں, حسین نے اپنی آنکھوں سے زینب کو اسیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, حسین کی نگاہوں کے سامنے زینب کی چادر نہیں چھینی تھی, حسین کی نگاہوں کے سامنے سکینہ کو تماچے نہیں لگے تھے, حسین کے نگاہوں کے سامنے سکینہ کے پشت پر تازیانے نہیں لگائے گئے تھے. لیکن حسین جانتے تو تھے, حسین واقف تو تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. حسین لا علم نہیں تھے, حسین جانتے ہوئے لائے تھے کہ میرے بعد میری بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جا. لہذا جب یہ جو ہے رخصت آخر کے لیے امام حسین آئے ہیں, اور جب آ کے کہا ہے یا زینب ہو یا سکینہ و یا ام کلثوم و یا رقیہ علیکن منی السلام, تم سب کو میرا آخری سلام ہو, جس کے چہرے پہ نظر ڈالتے تھے منظر سامنے آ جاتا تھا. زینب کو دیکھا, منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا کہ شمر ہماری بہن کے سر سے چادر چھین رہا ہے. سکینہ کو دیکھا, رخسار کا تماشا نگاہوں کے سامنے نے آ گیا. حسین سب جانتے تھے. جس وقت مدینے سے چل رہے تھے اور جب محمد حنفیہ نے آ کر کے امام سے گفتگو کی ہے, اور امام نے بتایا ہے کہ مجھے اپنے انجام کا پتا ہے کہ میں کربلا میں میرے ساتھ کیا ہوگا, تو محمد حنفیہ نے کہا تھا بھیا جب آپ کو انجام کا پتا ہے تو اپنے ساتھ آپ خواتین کو کہاں لے جا رہے ہیں, ان کو یہاں چھوڑے جائیے, آپ شہید کر دیے جائیں گے, عباس کے شانے قلم ہو جائیں گے, علی اکبر کے سینے پر یہ جو ہے نیزہ لگے گا, ان بیویوں کو کون دیکھے گا, ان کا انتظام کون کرے گا, آقا انہیں مدینے میں چھوڑ جائیے, ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ حسین کو محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں ہے, اتنا بھروسہ ہے, اتنا یقین ہے کہ حسین محمد حنفیہ کو مدینے میں اپنا جانشین بنا کے گئے تھے, وصیت نامہ انقلاب محمد حنفیہ کے حوالے کر کے گئے تھے, اتنا اعتماد ہے حسین کو. لیکن محمد حنفیہ کے تجویز کے جواب میں حسین نے کیا جواب دیا ہے؟ وہی کہا جو حسین کے جواب میں پیغمبر نے کہا تھا. جب رخصت آخر کے لیے حسین نانا کی قبر پر پہنچے ہیں, تعویذ قبر سے لپٹ لپٹ کر کے حسین رو رہے ہیں, روتے روتے غش آ گیا. حسین نے خواب میں نانا کو دیکھا, نانا سے کہتے نانا کہ آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے نہیں ہے؟ نانا مجھے اپنی قبر میں جو ہے بلا لیجئے. رسول جواب دیتے ہیں میرے لال حسین ان اللہ شاء یراک قتیلا, میرے لال مشیت خدا یہی ہے کہ تم راہ خدا میں قتل کیے جاؤ, تمہاری شہادت کے بغیر میرا دین باقی نہ بچے گا. یہی جواب بعینہ ہی حسین نے جناب سید سجاد کو دیا تھا, جناب یہ جو ہے محمد حنفیہ کو دیا تھا. ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, مرضی معبود یہی ہے کہ میری بہنیں اسیر کی جائیں. زینب اسیر کی, مجھے پتا ہے کہ زینب کے ساتھ کیا ہوگا, لیکن میرے بھیا اگر زینب اسیر ہو کے کوفہ و شام نہ جائے گی, میرا مشن ادھورا رہ جائے گا, لوگوں کو حقانیت کا پتہ کیسے چلے گا. کتنے ہی افراد ایسے تھے کہ جب قافلہ جا رہا تھا, اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ, اسیر قافلہ, قافلے کو دیکھ کر کے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. ایک نمونہ صرف پیش کر کے مجلس کو تمام کرتا ہوں. جب اہل بیت کا قافلہ شام میں داخل ہوا ہے, دربار سجایا گیا, قافلے کو روک دیا گیا, ابھی دربار سجایا جا رہا ہے, دربار کو آراستہ کیا جا رہا ہے, تیاری کی جا رہی ہے. تمام قبائل کے سرداروں کو جو ہے بلایا گیا تھا, فوج کے کمانڈروں کو بلایا گیا تھا, مختلف ممالک کے سفیروں کو بلایا گیا تھا. یزید اپنی کامیابی, اپنا غلبہ, اپنا اقتدار دکھانا چاہتا تھا. جب دربار سج گیا, اب دربار میں اہل بیت کو داخل کیا جانا ہے. امام سجاد فرماتے ہیں, جب ہمیں دربار میں لے جایا جا رہا تھا تو عالم یہ تھا, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, میرے پیروں میں بیڑی تھی, میرے گلے میں خاردار توک تھا, رسی کا ایک سرا میری گردن میں تھا, دوسرا سرا میری پھوپھی زینب کے بازوؤں میں تھا, بیچ میں سارے اسرا تھے. عزیزوں, سارے میں بڑے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, کچھ وہ تھے جن کے قدم زمین پر پہنچ رہے تھے, کچھ وہ تھے جن کے قدم زمین پر پہنچ نہیں سکتے تھے. اسیروں کو دربار میں داخل کیا جا رہا ہے, مقاتل میں ہے. دربار یزید کے پہلے دروازے سے آخر تک بیچ میں 7 دروازے تھے, ہر دروازے پر غلام و کنیز کوڑے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہوئے تھے. جب اہل بیت کا قافلہ داخل ہو رہا تھا, جس دروازے پر پہنچتے تھے غلام و کنیز تازیانوں کو ان کے جو ہے زخمی اور لہو لہان جسموں پر برسایا کرتے تھے. پہلا دروازہ, دوسرا دروازہ, جب 7 دروازے پر زینب کبرا پہنچی ہیں, تازیانہ کھاتے کھاتے زینب بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئی. اجرکم اللہ, سید سجاد کیسے زینب کو ہوش میں لائے. زینب ہوش میں آئیں, قافلہ آگے بڑھا, دربار یزید میں داخل کیا گیا. دربار کا عالم کیا ہے؟ یزید تخت پر غرور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, دربار سجے ہوئے ہیں, نامحرموں کا مجمع ہے, رسول کی نواسیاں پر رہنا سر ہیں, رسن بستہ ہیں. یزید کے سامنے تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے, غرور میں ڈوبا ہوا یزید ہاتھوں میں چھڑی لے کر کے حسین کے لب و دندان سے جسارت کر رہا ہے. ایسا منظر, رسول کا صحابی سمرہ ابن جندب وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس سے بھی یہ برداشت نہ ہو سکا. کہتا, یا یزید ارفع قذائبک, اے یزید اپنی چھڑی کو ہٹا لے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول انہی ہوٹوں کا بوسا لیا کرتے تھے. جب ایک صحابی کا یہ عالم ہے تو زینب کا کیا عالم ہوا ہوگا, سکینہ کا کیا عالم ہوا ہوگا, سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی. زینب نے ایک دفعہ چیخ ماری, واہ حبیبہ واہ ثمرت فؤادہ. ارے زینب کی چیخ سے دربار میں بھی کوہرام مچ گیا. دربار میں روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا, روم کے سفیر نے ایک دفعہ پوچھا, یزید آخر یہ کس کا سر ہے, یہ اتنا ہنگامہ کس لیے ہے, یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا, یہ حسین کا سر ہے. کہا, کون حسین؟ کہا, حسین ابن علی, حسین ابن فاطمہ. کہا, کون فاطمہ؟ تمہارے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ. کہا, ہاں ہمارے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ. بس یہ سننا تھا, سفیر نے کہا, یزید لعنت ہو تجھ پر, میرا سلسلہ داؤد سے ملتا ہے, 35 نسلوں کا فاصلہ ہے. 35 نسلوں کے فاصلے کے باوجود جب میں چلتا ہوں, میری قوم والے میرے قدم کی مٹی کو سرما بنا کے آنکھوں میں لگاتے ہیں. آئے تیرے رسول سے فقط ایک فاصلہ. ارے نانا کا کلمہ پڑتا ہے, نواسے کے ساتھ یہ گستاخی. یہ سننا تھا یزید نے دھمکیاں دینی شروع کر دی, تیرا سر قلم کر دوں گا. سفیر روم کہتا, یزید اب مجھے اس کا کوئی خوف نہیں رہ گیا, کل رات میں نے خواب دیکھا تھا, تعبیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کل میں نے خواب دیکھا تمہارے پیغمبر میرے خواب میں آئے ہیں, مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. میں پریشان ہوا, مسلمانوں کا نبی مجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے, اب مجھے خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی. ایک دفعہ اپنی جگہ سے اٹھا, آگے بڑھا, حسین کے سر کو اٹھایا, آغوش میں لیا, رخسار پہ رخسار رکھ دیے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. مولا گواہ رہیے گا, آپ کے نانا کے دین پہ دم توڑ رہا ہوں. یزید نے حکم دیا, سر قلم کیا گیا. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما.
بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ہر منزل امتحان میں کامیاب ہو سکے. بھوک خوف مال کا نقصان اولاد کا نقصان کوئی چیز بھی ہمیں راہ حق سے منحرف نہ کر سکے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عنایت فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ اسلام اور مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. معبود مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما. پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره. ماتمی حسین.